السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 100. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلها أن لو نشأ أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا بھلا نہیں یہدی رہنمائی کی ہدایت دی للذین، ان لوگوں کو یرثون جو وارث بنائے گئے، الارض زمین کے، من بعد اہلیہ اس کے رہنے والوں میں سے، اللہ نشاء اصبناہم اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم تو ان کو پکڑ لیتے ان کے گناہوں کے سبب، ونتبع اور ہم لگا دیتے ہیں مہر، تبع مہر لگانے کو کہہ دیتے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون تو وہ نہ سنتے. ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے، جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں، جیسے کہ پچھلے انبیاء کے واقعات ختم کیے گئے، تقریباً 5 انبیاء کے واقعات، اور جب ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہ مانی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. ان واقعات کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں تم اگر ان پر غور و فکر کرو تو تم دیکھو گے کہ ان کا انجام کس لیے اس طرح سے کیا گیا یا اس انجام کو وہ کیوں پہنچے. جو بھی قومیں آتی جاتی ہیں بعد میں، شروع میں تو اس کے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اندر وہی خرابیاں آتی چلی جاتی ہیں اور وہ پرانے واقعات بھول جاتے ہیں. پچھلے واقعات سے لوگ سبق لیتے رہیں تو بہت حد تک وہ سدھر جائیں. یعنی اگر وہ چاہتے تو اپنی پہلے کی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور یہ بات وہ خوب سمجھتے تھے کہ جس جرم کی پاداش میں پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں یا ہلاک کی گئی ہیں، اگر وہ جرائم آج ہم میں بھی پائے جائیں تو ہم بھی ویسی ہی تباہی کے مستحق قرار پائیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں پر بھی ویسے ہی مہر لگا دے کہ جب کوئی اچھی بات ہمیں سننے کو ملی یا حق بات سننے کو ملی اور وہ نہ سنے، یعنی جو یا تو کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں یا بعد کے آنے والی اقوام بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہی سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے پر کفار مکہ کی طرف سے پیش آ رہی تھی. وہی حالات تھے کہ وہ لوگ بات مان نہیں رہے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لیتے تو انہیں خود محسوس ہو جاتا ہے کہ جو پچھلی قوم نے کیا اگر سیم وہی آج کام ہم بھی کر رہے ہیں تو ویسے ہی ہم بھی ہلاک ہوں گے. جیسے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان کے علاقوں میں جو عذاب آیا نہ ماننے والوں پر، تو جو بات کے آنے والے ہیں اگر وہ اس سے سبق لیتے تو خود ہی سنبھل جاتے، خود ہی سیکھ لیتے، لیکن انہوں نے بات نہ سنی اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی یا پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ سنتے نہیں ہیں. یعنی جب انسان تاریخ کے عبرتناک واقعات سے، آثار سے، مشاہدے سے سبق نہیں لیتا اور اپنے آپ کو بھلاوے میں ڈالے رکھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے، اسے پھر توفیق نہیں ملتی کہ وہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت مانے یا اس کو سمجھے یا سنے. دراصل اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہی یہ ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے اگر سورج بھی روشن ہو جائے اور سورج کی روشنی بھی آ جائے تو اس کو وہ روشنی دکھائی نہیں دیتی یا اس تک وہ سورج کی کرن نہیں پہنچتی. جو خود سننا نہیں چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا. یہاں پر آ رہا ہے نا کہ فہم لا یسمون، پھر وہ سنتے نہیں، حالانکہ وہ کانوں کے بہرے نہیں ہوتے لیکن ان کو حق سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا. جیسے کہ ابو لہب اور ابو جہل، آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا وہ قرآن سمجھتے نہیں تھے؟ وہ قرآن آج ہم جیسے مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. آپ کو یقین آئے گا اس بات پر کہ جب وہ لوگ قرآن سنتے تو بعض غیر مسلم بھی اس کی آیاتیں سن کر رویا کرتے تھے، اور ایک واقعہ علوم القرآن جو سبجیکٹ ہے اس میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے ایک بدوی عرب کا کہ قرآن کی ایک آیت اس کے کانوں پہ پڑی. ابھی اس نے ایمان نہیں لایا تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے, لیکن جب وہ آیت اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا کہ واقعی میں یہ کسی قادر مطلق کا کلام ہو سکتا ہے, کسی انسان کا جملہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ عربی کو بہت اچھے سے جانتے تھے, عربی زبان پر وہ عبور رکھتے تھے, لہٰذا انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن کیوں نہیں مانا ابو جہل نے, ابو لہب نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ایک بات کا جب انسان انکار کر دیتا ہے شروع میں, تو پھر اسی انکار کے نتیجے میں وہ اس پر جمع رہتا ہے. اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ جس بات کا میں نے انکار کر دیا ہے اس کو مانو, کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگی, اس کی بے عزتی ہوگی, اور اپنی اسی بے عزتی کے ڈر کی بنا پر وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے. تو سن کر بھی پھر وہ لوگ نہیں سنتے. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وما وجدنا لأكثرهم من احد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. یعنی یہاں پر تلک القرآن نقص علیک من انبائیہ, یعنی جو رسولوں کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں, یعنی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اے کفار مکہ, یہ واقعات جو ہم نے بتائے پچھلے رسولوں کے تم کو پچھلی آیات میں, تو یہ ہم نے اس لیے سنائے, اگر یہ واقعات سن کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑتے, کیونکہ یہ واقعات تو عبرت کے لیے بتائے جا رہے ہیں, عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہمارا ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر, اور اس کو وجہ جواز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں, جب اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر مہر نہیں لگاتا, اللہ تعالیٰ نے یہاں مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کیوں دی ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, لیکن اس کا جو انجام ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, انسان جو بھی کام کر رہا ہے نتیجے کا اختیار بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجے کا اختیار بندہ جو راستہ چوز کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک سبب آپ اختیار کرتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک بزنس شروع کیا, آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ پورے ہر طرح سے کوشش کر لی بزنس کو شروعات کرنے کی, آپ نے اس میں اپنی ہر طرح کی ایفرٹ لگا لی, لیکن اب وہ بزنس کامیاب نہیں ہوتا ہے تو انجام کسی کو بھی نہیں معلوم. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک کام شروع کرتا ہے وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے, اس کو سب معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اب وہ جان بوجھ کر اس برائی کی طرف جائے, ایک انسان جان بوجھ کر ہی اپنا بزنس تباہ کرنا چاہے, جان بوجھ کر اس بزنس پر توجہ نہ دے, تو قصور کس کا ہوگا؟ اس شخص کا نا کہ اس نے توجہ نہیں دی. تو یہ دو قسم کے انجام ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ایفرٹ مختلف ہوتی ہے انجام ایک ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایفرٹ ایک ہوتی ہے اور انجام مختلف ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مہر لگانے کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ مہر نہیں لگاتا ہے بلکہ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں. انسان بار بار وہ عمل کرتا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وارن کیا ہے, تنبیہ کی ہے, بچنے کی تعلیم دی ہے کہ تم اس سے بچو, لیکن انسان جیسے کھائی ہے یا الیکٹرک ساکٹ ہے, آپ دیکھیں بعض اوقات مائیں خود اس طرح سے کہہ دیتی نا کہ اب بچہ بار بار جا رہا ہے اس طرف الیکٹرک ساکٹ کی طرف, آپ اٹھا کر لاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں, آخر آپ تھک ہار کر پٹک دیتی ہیں نا بچے کو, کہتی ہیں نا کہ ٹھیک ہے جاؤ مرو, اب تمہیں شوق لگے گا تو تمہارا خود کا نقصان ہوگا. ایسا جملہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے ماؤں کی زبان سے؟ حالانکہ دل سے وہ نہیں چاہتی ہے کہ بچے کو شوق لگے یا بچے کو کچھ تکلیف ہو یا بچے کو آگ لگے, نہیں, لیکن بچہ بار بار ادھر جا رہا ہے تو ماں کی زبان سے بھی کیا جملہ نکل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو جو تمہیں کرنا ہے کرو. بچے آپ سے آ کر اجازت لیتے ہیں کسی چیز کی, اچھا ہم فلاں جگہ جائیں ہم فلاں کام کریں, آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, کئی دفعہ آپ نے نہیں کہہ دیا، بچہ بار بار آ کر وہی سوال کر رہا ہے، آپ کیا کہتے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جو کرنا ہے کرو، کہتے نہیں کہتے ہیں. تو یہی والا سیم معاملہ ہے کہ بندہ بار بار اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اسی راہ پر جانا چاہتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہے جانے کے لیے. وہ وہی راہ اپناتا ہے، وہ وہی راہ چوز کرتا ہے اپنے لیے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ، کھائی ہے وہاں پر، الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے وہاں اس کو، آگ میں جا سکتا ہے وہ. لیکن اس نے اپنے لیے وہ راستہ چوز کیا ہے، خود آگ میں جانے والا راستہ، کھائی میں گرنے والا راستہ، پھر تب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تو یہ جو مہر لگانے والا قانون ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اور اس آیت سے اس کی تشریح خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ واقعات بیان کیے، اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا. تم نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے کیا کیا؟ الٹا وہی راستے کو اپنا لیا جس سے قومیں تباہ اور برباد ہوئیں. اب لہٰذا اس میں قصور کس کا ہے؟ تمہارا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بات واضح کر دی تھی تم پر، اللہ تعالیٰ نے تم پر حق واشگاف کر دیا تھا، تمہارے سامنے پیش کر دیا تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب تم نے اپنی مرضی سے اس کو چوز کیا ہے، لہٰذا اب تم خود بھگتو. اب یہ تمہارے دل پر پھر مہر لگ گئی ہے، کیوں؟ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ ایک انسانی ذہن کا نفسیاتی قانون دراصل بتایا جا رہا ہے کہ جاہلی تعصبات یا انسان کی اپنی نفسانی غرض جو ہوتی ہے، اس کی بنا پر وہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے. اس کے بعد پھر کتنا بھی اس کے سامنے حق آ جائے تو اپنی وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے انا کی بنا پر، اپنے عزت کے ایک زوم کی بنا پر وہ حق کو قبول نہیں کرتا کہ پہلے جس بات کا میں نے انکار کر دیا، بھلا اس بات کو میں کیسے قبول کر لوں؟ جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا بس اب وہی صحیح ہے، اس پر میں ڈٹا رہوں گا، اڑا رہوں گا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. تو یہی دراصل انسان جب اس تعصب میں گرفتار ہوتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے قبول حق کے دروازے نہیں کھلتے. پھر حق اس کو سامنے نظر بھی آتا ہے لیکن اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے. اور اسی کو مہر لگنا کہتے ہیں کہ حق سامنے ہوتے ہوئے بھی سمجھ میں نہ آنا یا اس کو قبول نہ کرنا، یہ مہر لگنے کی علامت ہے. پھر کہا گیا کہ وما وجدنا لأكثر من احد، کہ ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس کوئی عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، یعنی کسی بھی قسم کا عہد کا پاس نہ پایا. اور یہاں اس سے مراد دراصل وہ اقوام بھی ہو سکتی ہیں، بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص اس کا مخاطب ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر تین عہد اکثر مفسرین نے مراد لیے اسے. پہلا عہد تو وہ عہد الست جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے لیا تھا، آدم علیہ السلام کی ذریت سے لیا تھا، الست بربکم، الست بربکم کے نام سے جو مشہور ہے عہد، کہ وہ کس کی عبادت کریں گے. اور سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. دوسرا عہد وہ ہے جو انسان ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، خواہ وہ لین دین کے معاملات ہوں یا پھر نکاح اور طلاق کے معاملات ہوں، یا ایک انسان ذاتی طور پر اپنے رب سے کرتا ہے، یعنی جب اس کو کچھ مشکل یا مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اپنے رب سے کچھ نہ کچھ عہد باندھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ مصیبت ٹل گئی تو میں فلاں کام کروں گا، یہ مصیبت ٹل گئی تو میں تیری فرما برداری کروں گا، یا یہ مصیبت ٹل گئی تو میں روز تہجد پڑھوں گا یا انفاق کروں گا، کچھ بھی عہد. تو یہ تینوں عہد اس سے مراد دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کا پاس کرنے والا نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عہد کو پورا نہ کرنا فسق کی علامت ہے، نافرمانی کی. اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جانا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دینا، وہ فاسق ہوتا ہے. اور فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کلمہ گو بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور اسی لیے عہد کی پابندی کے بارے میں آپ کو احادیث میں بہت زیادہ تاکید ملے گی کہ جس کا کوئی عہد نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. جو وعدے کی پابندی کرنے والا نہیں ہے، جو عہد کو نبھانے والا نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں بتایا جاتا. تو اسی لیے عہد کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، یا پھر انسان اللہ تعالی سے کرتا ہے، یا پھر وہ عہد الست. یہ تینوں عہد سے مراد ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان جلیل القدر پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں جن کو اول العزم بھی کہا جاتا ہے. پیچھے ہم نے پانچ اقوام کا ذکر پڑھا، پانچ نبیوں کے حالات پڑھے، اب یہ چھٹی قوم یا چھٹے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے سورہ آراف کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ چھ قوموں کی ہلاکت، اس کا قانون اس سورے میں بیان ہوا ہے، زیادہ تر جو واقعات بیان ہوئے ہیں. اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن میں کئی دفعہ پڑھیں گے. سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور فرعون کو ہم سب جانتے ہیں، فرعون ظلم کا سمبل کے طور پر جانا جاتا ہے. اگر آج میں آپ سے کہوں، آپ سے پوچھوں، یا آپ اگر مجھ سے پوچھیں، یا اسی طرح سے یہ سوال کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اور اگر کبھی ایجپٹ کے ان محلات کو آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ فرعون کا جو محل تھا سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ خوبصورت، دنیا کی آسائش کی ہر چیز اس میں موجود تھی. صرف ایک محل ہی کیا، انہوں نے تو ہر چیز ایسی بنائی ہوئی تھی کہ جو دیکھنے کے قابل تھی. ابھی بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو اس کی کھنڈرات ہیں اس کو. لیکن کیا آپ اس کے اس محل کی بنا پر، اس کی اس بادشاہت کی بنا پر، اس کے ان بنائے ہوئے جو بھی یادگار تعمیریں ہیں جس کو ہم اہرام مصر کہتے ہیں، ان سب کی بنا پر کیا ہم فرعون کو ایک کامیاب شخص کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، چلیں ہو سکتا ہے ہم کہہ بھی ہم نہ کہیں، لیکن جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کیا وہ بھی فرعون کو ایک کامیاب شخص قرار دیتے ہیں، اس کا اتنے بڑے محل کا مالک ہونے کے باوجود؟ کہا جاتا ہے کہ مصر سے لے کر لیبیا تک اس کی حکومت تھی، اتنی دور تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. حکومت ہی نہیں تھی اس کی، بلکہ وہ لوگ اس کو روحانی طور پر اپنا معبود بھی مانتے تھے. فرعون کو جو بھی بادشاہ ان کا ہوا کرتا تھا، اس کو وہ اپنا رب بھی تصور کرتے تھے. اس نے جگہ جگہ اپنے بت بنا کر رکھے تھے فرعون نے، اور اس کو وہ دیوتا سمجھتے تھے. ان کے یہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ جو سورج دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا ہے، تو جو بھی فرعون، اس وقت فرعون یہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا، فرعون نام نہیں ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو پہلا فرعون تھا، اس کا نام رامسیس تھا. جب بھی جو بادشاہ بنتا، یہ اس کا لقب ہوتا فرعون، اور فرعون کا مطلب ہوتا ہے سورج دیوتا. تو سورج دیوتا، ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ سورج دیوتا ہمارے بادشاہ کے جسم میں حلول کر گیا ہے، یہ ان کا کانسیپٹ تھا. تو وہ اس کو بادشاہ ہی نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ اس کو وہ اپنا الہ بھی سمجھتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، بی آیاتینا الی فرعون، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ملائے اعلی سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. اور یہاں پر نشانے سے مراد دراصل معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. تو یہاں پر دراصل بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جن لوگوں سے مخاطب تھے، تو مین تو اس وقت مکہ میں سرداران قریش اور عرب لوگ موجود تھے، لیکن آپ کی دعوت دراصل اس وقت جو مدینہ میں یہود آباد تھے، کیونکہ اکثر کفار مکہ جا جا کر ان سے تدبیریں سوچ کر لے کر آتے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کس طرح کریں. تو بنی اسرائیل کو بھی یہاں بتانا مقصود تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو کس طرح سے کیا، تمہارے جو رسول تھے، انبیاء تھے، وہ کیا لے کر آئے تھے، اور آج وہی تعلیم ہمارا یہی نبی پیش کر رہا ہے جس کا تم آج انکار کر رہے ہو ضد اور ہٹ دھرمے کی بنا پر. تو یہ جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں، دراصل اسے یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم اللہ کا پیغام پانے کے بعد اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اسے رد کر دیتی ہے، اسے پھر ہلاک کیے بغیر چھوڑا نہیں جاتا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون نے نہیں مانی، لہٰذا اسے غرق کر دیا گیا. تو یہاں پر کفار قریش کے لیے، یہود کے لیے، اور ایمان والے گروہ کے لیے، تینوں کے لیے سبق ہے. اس لیے خاص طور سے غور سے سنیے گا یہ واقعہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہاں پر کفار قریش کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب بھی دعوت پیش کی جاتی ہے، حق کی دعوت، اور جب وہ دعوت اپنے ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے، یعنی بالکل ارلی سٹیج پر ہوتی ہے، تو بظاہر ہی نظر آتا ہے کہ ایمان والے بالکل کمزور ہیں، کمتر ہیں، اور کم پیمانے پر ہیں، ان کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے، تنکوں کی مانند ہیں. اور جو باطل ہے، اس وقت وہ خوب طاقتور نظر آتا ہے. اے کفار مکہ، اے کفار قریش، تمہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ تو پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک قوم بلکہ جو بھی جہاں پر بھی دعوت دین کی بات شروع کی گئی تو ہمیشہ حق کی دعوت جو لے کر اٹھے ہیں وہ لوگ ایسے ہی رہے ہیں. ان کے پاس کوئی سامان کی فراوانی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی دولت نہیں رہی، ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں رہے جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوں، نہیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کمزور لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کو غالب کر کے رہتا ہے. اور ہمیشہ ایک چھوٹی جماعت نے بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے پلٹ دیے، جو حق پر ہوتی ہے جماعت ان کی پشت پناہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو اے کفار قریش، کفاران مکہ، تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آج یہ جو ہماری ٹیم تمہیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، ہماری جماعت تمہیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر لوگ ہیں تو تم سمجھتے کہ تم کیا ان کو ختم کر دو گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. تم تو کچھ بھی نہیں ہو فرعون کے سامنے. اگر تم فرعون سے اپنے آپ کا موازنہ کرو تو فرعون کی سلطنت تو تم سے زیادہ بڑی تھی. فرعون تو بادشاہ تھا، فرعون کو تو پوجا بھی جاتا تھا، اس کے پاس پاور تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس. اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، اس کو غرق کر دیا، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک طرح سے کفار مکہ کے لیے اس میں سبق تھا، ان کو وارننگ دی گئی، ان کو سنبھلنے کے لیے کہا گیا. پھر جو لوگ ایمان لائے، یعنی مسلمان، ان کے لیے اس قصے میں دو سبق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ تم اپنی قلت اور کمزوری کو اور جو مخالف گروہ ہے، جو تمہارا جو مخالف گروہ یعنی پارٹی ہے، تم ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہو، ان کے رعب میں نہ آؤ، اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ نہ ہو کہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے، لہٰذا تم دل شکستہ نہ ہو. اور دوسرا سبق اس بات میں یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرے گا، بنی اسرائیل کی سی، تو پھر وہ گروہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوگا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے لعنت کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کو ایک سپورٹ دیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دو مین کام بتائے گئے تھے کہ ایک تو وہ دعوت لے کر آئے تھے، فرعون کو دعوت دینا تھا ان کو دین کی، اور دوسرا بنی اسرائیل کو اس کے قبضے سے نکالنا تھا، اس کی غلامی سے نکالنا تھا. تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا کہ ان کو فرعون کی غلامی سے نکلوایا، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انعامات کیے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل جیسے ہی کوئی نبی آئے اس کی بات مانتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور و شور سے کی، بلکہ بعض اوقات وہ کفار مکہ سے بھی آگے بڑھ گئے مخالفت میں، دھوکہ دینے میں اور تکلیف پہنچانے میں. تو لہٰذا مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہی خرابیاں تم میں بھی آ جائیں تو پھر وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق قرار پائے گی. تو ہمارے لیے اس میں تنبیہ ہے، دیکھا جائے تو بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے. اللہ نہ کرے کہ بنی اسرائیل جیسی خرابیاں اجتماعی طور پر ہماری قوم میں، ہماری امت میں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو اصلاح کا کام ہم جو کر رہے ہیں، بظاہر یہ کام ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بہت ہو سکتا ہے کوئی لوگ سمجھے کہ اتنا معمولی کام ہے، بھلا اس سے کیا چینجز آئیں گے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں، اپنی کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بنی اسرائیل میں کا وہ گروہ جو برائیوں کو سامنے ہوتا دیکھتا تھا، لیکن نہ اس نے روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی خود برا سمجھا، لہٰذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. صرف وہ گروہ بچ گیا جو خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی رکنے کی تلقین کرتا تھا. تو ہمیں یہ کام مسلسل کرتے رہنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے. ہماری اپنی امت میں اصلاح کا کام کرنا ہے اور غیر قوموں میں دعوت دین کا کام کرنا ہے. یہ دو ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہی کتاب کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. یہ واحد وہ کتاب ہے جس نے قوموں کی تقدیر بدل دی. صحابہ کرام جو عرب کے چرواہے تھے، جن کو لوگ در خور اعتنا نہ جانتی تھی، جن کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں تھی، ان لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی باغ ڈور تھما دی.
دنیا کے امام بن گئے یہ لوگ. کس بنا پر؟ اس قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ آپ اس سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. اس کے ذریعے سے آپ اسے پڑھیں تو صحیح, آپ اسے سمجھیں تو صحیح. جو شروع میں آپ سے بات کہی نا کہ ہم سے بہتر تو وہ کفار مکہ تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے, قرآن سنتے تھے تو ان کو رونا آ جاتا تھا. لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. سارا زور آج کس طرف دیا جاتا ہے؟ زیادہ تر بس تجوید سے پڑھ لو. ٹھیک ہے, تجوید اپنی جگہ بہت اہم ہے, قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے. لیکن تجوید سے پڑھنا کیوں سکھایا جاتا ہے؟ تاکہ تمہارے دل پر قرآن کا اثر ہو, کہ تم اس کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سمجھ سکو. تم قرآن کیوں حفظ کرو؟ تاکہ تم اس کو بار بار دہراؤ اور تم سوچو اس میں کیا قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں, ان سے عبرت حاصل کرو. قرآن کو لے کر پڑھ کر بیٹھ تو نہیں جانا ہے نا, بلکہ کہا کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو. جہادن کبیرہ کا لفظ آتا ہے سورہ فرقان میں, ہم پڑھیں گے. تو اس قرآن کی تعلیم کو عام کرو, اس قرآن کی تعلیم کو گھر گھر پہنچا دو. ہمارا بچہ بچہ جانتا ہو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے ہم سے کیا فرمایا ہے. آپ یقین جانیے کہ ایک پروپیگنڈا بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن سے دور کرو لوگوں کو, قرآن سے قریب نہ جانے دو. آپ یقین جانیے سازشیں یہ کی جا رہی ہیں کہ آج سے 15 سال بعد ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نئی جنریشن کو یہ نہ معلوم ہو کہ سورہ بقرہ کیا ہے, جز اما کس کو کہتے ہیں, اور سورہ جاسیہ کیا ہے. ہمارے بچوں کو نہ قرآن کے سونوں کے نام یاد ہوں گے, نہ ہمارے بچوں کو قرآن کے پاروں کے نام یاد ہوں گے, نہ ہمارے بچوں کو یہ پہچان ہوگی کہ اچھا فلاں قرآن بھی کوئی چیز ہے, یہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے جو پڑھنے کی چیز ہے. یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہوں؟ کتنی فکر کی بات ہے, دل اندر سے کڑتا ہے اور اندر سے دل سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیا کر لیں جس کی وجہ سے ہماری پوری امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر لے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین انتظام کیا تھا, جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی آپ اسی وقت صحابہ کرام کو حفظ کروا دیا کرتے تھے اور ان آیتوں کی تعلیم بھی دیتے تھے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے. 6-6 آیتیں آپ یاد کروا دیتے صحابہ کرام کو. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے 3-4 لوگوں کو, صحابہ کرام کو, قرآن کی تعلیم کے لیے پورے مدینہ میں بھجوا دیا تھا. ہر مسجد میں الگ الگ صحابی تھے جو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے, جو سمجھاتے تھے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسید بن حزیر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اصحاب صفہ میں ایک ٹیم تیار ہو رہی تھی جو ٹیچرز کی ٹیم تھی, جو قرآن کو سمجھانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. اور پھر بعد میں ان کو دوسری طرف بھیج دیا گیا سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ غیروں کی سازش سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کو ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے. واقعی میں آپ سوچئے, دل اندر سے دہل جاتا ہے کہ اگر ہماری آنے والی جنریشن, ٹھیک ہے آج ہمارے بچے نہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں گے, ان کو پڑھا دیں گے, ان کو بتا دیں گے, لیکن یہ ہمارے بچوں کے بچے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, اللہ نہ کرے ان کو اگر قرآن کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو کیا کریں گے پھر, ہم بتائیے. تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت اچھا گھر بنا لیا, ہم ایک گھر کے مالک ہیں, ہم ایک کار کے مالک ہیں, ہمارے بچے انجینئرز اور ڈاکٹرز بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سیکنڈری چیز ہے, لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو, ان کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ تک جانے والا راستہ کیسے ہو کر جاتا ہے, کیسے چل کر ہمیں وہاں جانا ہے, صراط مستقیم کو ہمیں کیسے پانا ہے. تو یہاں پر تینوں اقوام کے لیے سبق ہے. اصل میں اس وقت کفار مکہ کے لیے بھی اس میں وارننگ دی گئی, ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم بھی ابھی سے ہوش و حواس کے ناخن پکڑ لو, اور بنی اسرائیل سے بھی, یعنی یہود سے بھی کہا گیا, اور مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اس سے سبق سیکھ لو. تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا, اور صرف فرعون کی طرف ہی نہیں, سرداروں کی طرف بھی. اور یہ سرداروں کا ذکر کیوں کیا گیا خاص طور سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی بادشاہ کے جو مشیر اور وزیر ہوتے ہیں, وہی اس کو کسی بھی چیز کے لیے یا تو اکساتے ہیں یا روک سکتے ہیں. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں, ان کے چیلے چپاٹے, جو ان کو کسی بھی کام کے لیے آمادہ کرتے ہیں. تو اسی لیے خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ صرف فرعون کی طرف نہیں بھیجا بلکہ سرداروں کی طرف بھی بھیجا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, بس دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا, یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ مصر میں آتے ہیں، بہت دور دراز سے غیر مسلم غیر ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مصر میں اتنے گائیڈس ہیں اور ایسے ادارے بہت وہاں چل رہے ہیں کہ جو نئے آنے والے لوگوں کو سیر کرواتے ہیں مصر کی، اور پھر آن کے تمام وہ پرانی چیزیں بتاتے ہیں، اور وہاں لوگ آ کر خوب واہ واہ کرتے کہ اف کیا تہذیب تھی، کیا کلچر تھا فرعون کا، اس کے کچھ برتن وہاں رکھے ہوئے ہیں میوزیم میں، کچھ کیلیگرافی ہے یعنی جو اس وقت کے لکھنے کا رواج تھا، وہ الفاظ کچھ کندہ کیے ہوئے ہیں، دیواروں پر جو پینٹنگ ہوا کرتی تھی یا محل میں جو پینٹنگ ہوا کرتی تھی وہ پینٹنگ کے کچھ نشانات ہیں، کچھ مجسمے ہیں، یا پھر یہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوا کرتی تھی جس کو مسالوں میں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہوتی تھی، وہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور لوگ دور دراز سے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کلچر کی تعریف کر کے چلے جاتے ہیں کہ واہ کیا کلچر تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ انجام کیا ہوا. دیکھا آپ نے کس طرح شیطان نے پٹی باندھ دی آنکھوں پر، کہ انجام نہیں دیکھتے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے بلکہ ان کو وہ کلچر نظر آتا ہے. تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ عبرت چھٹاک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے، کہ اصل تو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا لیکن عبرت حاصل کرنے کی بجائے کیا کیا، الٹا کلچر کی بات کر رہے ہیں. اور آج کلچر کی بات بہت کی جاتی ہے، سب سے بہترین کلچر تو اسلام کا کلچر ہے، دیکھا جائے تو اسلامی آداب، اسلامی لحاظ، باقی تو کوئی کلچر ہی نہیں ہے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ایک بدتمیزی کا طوفان ہے، یا بے شرمی اور بے حیائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی تمیز، نہ کوئی آداب، نہ کوئی احترام، نہ کوئی لحاظ. تو آداب تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، کلچر تو ہمیں اسلام دیتا ہے. اسلام نے سویلائز کیا لوگوں کو، اسلام نے وہ آداب سکھائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر دیکھ لو ان مفسدوں کا، جھگڑا کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. وقال موسیٰ یا فرعون. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھلا موسیٰ علیہ السلام کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک رسول امین ہوں، اور جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور حق لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں. اس وقت کا جو حالات تھے اس پر تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں. لفظ فرعون دراصل اس کے معنی سورج دیوتا کی اولاد اس کے ہیں. جو قدیم اہل مصر تھے وہ سورج کو، جو ان کا مہا دیو یا رب اعلی تھا، را کہتے تھے، را عین، اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا. اور جو اہل مصر کا اعتقاد جو تھا اس کی روح سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فرعون بادشاہ ان کے بنتے جاتے تھے تو ان کے جسم کے اندر وہ سورج دیوتا حلول کر جاتا ہے، اور یہ اسی سورج دیوتا کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی وہ را کا جسمانی مظہر ہوتا ہے یہ بادشاہ. تو جو بھی تخت نشین ہوتا بادشاہ اس کو اسی طرح سے فرعون کہا کرتے تھے. آپ نے اگر احرام مصر وہاں کی جو ان کے محل کی تصویریں ملتی ہیں اس زمانے کی، یہ جو یادگاریں ملتی ہیں اس زمانے کی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرعون کے مجسمے بنے تھے اس کے آس پاس سورج کی سی نشانی بنی ہوئی ہے، یعنی سورج دیوتا کی نشانی جیسے ان لوگوں نے بنائی تھی. تو اس بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے تو اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں، تو وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں دو فرعونوں کا ذکر ملتا ہے، ایک فرعون وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر دوسرا فرعون جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت لے کر گئے بحیثیت نبی، اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس نے جب وہ بات نہیں مانی دوسرے فرعون نے، تو پھر وہ آخر غرقاب ہو گیا. تو پہلا والا فرعون رامسیس اس کا نام بتایا جاتا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص مدد فرماتا ہے، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ فرعون کے دربار میں جا کر دعوت پیش کرنا، اور وہ بھی اس فرعون کے دربار میں جس جو ایک سمبول کے طور پر پہچانا جاتا ہے، ظلم کا سمبول، کہ جس کا کام ہی تھا کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرے، اس کے دربار میں جا کر حق کا اعلان کرنا اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو تم چھوڑ دو تاکہ ہم اسے آزاد کرا کر ان کے شہر یعنی ان کے جو ملک تھا شام وہاں لے کر جائیں۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری تو معلوم ہی ہوگی نا آپ کو کہ یہ لوگ پہلے فلسطین اور سیریا یعنی شام ان کا آبائی وطن تھا بنی اسرائیل کا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں پر حکومت ان کے ہاتھ میں آئی مصر میں، تو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں سے بلا لیا تھا مصر میں، اس طرح سے یہ لوگ وہاں کر آباد ہو گئے تھے۔ کئی سال تک ان کی حکومت چلتی رہی، پھر دھیرے دھیرے وہی خرابیاں ان میں آنا عام ہو گئی جو کہ ہر قوم میں ہوتی ہے، کہ شروع میں جب قوم میں اچھے اور صاف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج سے نوازتا ہے، لیکن جب عروج بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے زوال آنا شروع ہوتا ہے، اس قوم میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آنا شروع ہوا تو الٹا فرعون جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہی اس پر واپس قابض ہو گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور اب کئی سو سال سے بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تب انہوں نے مطالبہ کیا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو دو چیزوں کی دعوت لے کر آئے تھے فرعون کے پاس، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی قبول کر لے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرے یعنی اسلام لیا، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جو پہلے سے مسلمان تھی اور فرعون کے ظلم سہ رہی تھی تو اس کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں بھی دی۔ جب انہوں نے یہ دعوت پیش کی تو اس نے کہا، فرعون نے قال ان کنت جئت بآیت فات بها ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اب یہاں پر یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں متکلمین کی زبان میں اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معجزات دیے، اور آپ دیکھیں کہ معجزے اور جادو میں بہت فرق ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معجزہ اور جادو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات دیے گئے، ایک عصا تھا ان کا کہ جب وہ عصا کو ڈالتے سامنے یا پھینکتے تو ایک اژدہا بن جاتا تھا، اور اسی طرح سے ان کا ہاتھ تھا، جب وہ ہاتھ جیب میں ڈالتے اور جب جیب سے نکالتے تو بہت ہی زیادہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، جیسے پیچھے ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ اونٹنی، ان لوگوں نے تقاضا کی کہ ایک اونٹنی آئے بغیر جنی ہوئی، تو وہ اونٹنی جو ہے پہاڑ کے اندر سے نکلی اچانک، اور وہ ان کے لیے نشانی تھی، اور جب ان لوگوں نے اس کی کونچے کاٹ دیں تو وہ اونٹنی واپس اسی پہاڑ میں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نشانیاں دیں، معجزات دیے، ان معجزات پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان معجزات کو نہیں مانتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بعض عقل پرست لوگ آج کی دنیا میں ایسے ہیں جو ان معجزات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ معجزات کو نہیں مانتے، اور کیل و کال سے، تاویلوں سے اور ادھر ادھر سے بیانات لے کر کسی طرح سے کچھ اور اس کا مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں ان معجزات کا، اپنی منمانی تاویل کرتے ہیں، قرآن میں دیکھا جائے تو تحریف کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عقل پرست طبقہ ہے، یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے، معتزلی فرقہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ شروع سے یہ لوگ کہتے تھے کہ وہی عقل کے تابع ہے، عقل کی بات کو، عقل کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، وہی کی حیثیت سیکنڈری تھی۔ تو وہی عقل پرست طبقے کا ہی ایک اور جو طبقہ کہنا چاہیے، یا ان کا ایک گروہ یا گروپ جو معجزات کو نہیں مانتا اور قرآن کی تفسیر وہ سائنس کے تناظر میں کرتے ہیں، اور سائنس کے حساب سے یہ معجزات وغیرہ وہ لوگ سمجھتے کہ معجزات کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے یہ۔ تو دنیا میں جو بھی قانون چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو نارمل وے میں جو قانون چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کسی طرح سے چینج کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس اتنا فرمانا ہے کہ کن ہو جا اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ معجزات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو معجزات دیے، ایک ان کا ہاتھ جو چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور ان کی جو لاٹھی تھی جو ان کا عصا تھا، جب وہ پھینکتے تو وہ اژدھا بن جاتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرداروں نے کیا کہا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ یعنی معجزات کو انہوں نے کس میں ڈائیورٹ کرنا چاہا؟ جادو میں۔ اور حالانکہ وہ معجزات اور جادو کو سمجھ گئے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو تو کیا ہوتا ہے، جادو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، آنکھوں پر کچھ دیر کے لیے کچھ ایسا اثر انداز ہو جانا کہ جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے وہ چیز وہی ہوتی ہے، وہ دکھا دیتا ہے۔ جبکہ معجزہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے، چینج نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے، یا پھر سامنے جو کرنا ہے یعنی جو نشانی دکھانی ہے وہ نشانی دکھا دی جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے معجزات کے ساتھ لوگوں نے ناانصافی کی، ہر قوم میں یہ ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ اور عصا، یہ دو معجزات دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، یہ معجزہ دیا بطور نشانی کے طور پر۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، یا جیسے یہاں فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور یہ جادو یہ اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے، یعنی ان کو اصل ڈر کس بات کا تھا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، ان کی سرداریاں چلی جائے گی، ان کی چودراہٹ چلی جائے گی۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب پیغمبر اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو جو سامنے والا طبقہ ہوتا ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی چودراہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا، اس کو جادو کہہ دیا۔ تو یہ جو معجزات کو جادو کہہ دینا، یہ دراصل انصاف نہیں ہے بلکہ ناانصافی ہے۔ جیسے کفار مکہ نے، یعنی قریش مکہ نے قرآن کے ساتھ کہا تھا، قرآن سن کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کسی دوسرے آدمی کی تصنیف ہے، کوئی عجمی شخص اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا کہنے لگے کہ اس جیسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اور جب قرآن نے ان کو باقاعدہ چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کلام بنا لاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، یا اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، یا 10 آیتیں ہی بنا لاؤ، اور مدد کے لیے اپنے سارے لوگوں کو بلا لو، تب بھی وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے حالانکہ سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اس جیسا کلام وہ پیش نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح سے فرعون کے درباریوں نے، فرعون کے جو سردار تھے، جب ان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور انہوں نے جب یہ دیکھا معجزہ، تو اس کو پھر جادو قرار دے دیا۔ اور بھلا یہ کیسے پاسبل ہے، آپ دیکھیں کہ جادو کے بل پر کوئی کبھی حکومت نہیں کر سکتا، جادوگر تو بیچارے محتاج ہوتے ہیں، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو ٹرانس میں لے آتے ہیں۔ جادو کیا ہوتا ہے، نظر کا دھوکا ہوتا ہے، شوبدہ بازی ہوتی ہے، تو کبھی بھلا شوبدوں سے بھی کوئی حکومت کر سکا ہے؟ تو اب وہ اگر اس کو مان لیتے اور اس کا اعتراف کر لیتے تو ان کو خطرہ تھا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، لہٰذا انہوں نے اس کو جادو کہہ کر دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیا۔ فماذا تامرون، اب کہو کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ کیوں بھیجیے؟ یاتو کو بکل ساحرین علیم، وہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، قال نعم وانکم لمن المقربین. فرعون نے کہا، ہاں تم ضرور مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی تم کو خاص اہمیت دی جائے گی، خاص عہدے بھی دیے جائیں گے، یعنی انعام اور اکرام تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں کچھ عہدے بھی دے دیے جائیں گے تم کو. تو یہاں پر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون کے جو درباری تھے ان کے ذہن میں یہ بات معلوم تھی، محسوس ہوتی تھی ان کو کہ جادو کچھ اور ہوتا ہے اور معجزہ کچھ اور ہے، لیکن جب وہ اس معجزے کا توڑ نہیں کر سکے تو کم از کم لوگوں کے دلوں میں انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، ایمان نہ لائیں، اور انہوں نے لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کو جادو قرار دے دیا، اور پھر ماہر جادوگر کو بھی بلا لیا. اب یہ جادوگر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کچھ روایت کے مطابق، یہ اوتھینٹک نہیں ہے روایت، لیکن چونکہ اس کا ہمارے کوئی ایمان سے تعلق نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 70,000 کی تعداد میں جادوگر تھے. کیونکہ یہاں اس سے بات ہی پتہ چل رہی ہے کہ ہر شہر میں ہر کارے بھیج دو، تو ہر شہر میں ہر کارے اگر بھیجے گئے ہوں گے تو وہ ہزاروں کی تعداد ہی میں ہوگی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ جتنے بھی رہے ہوں جادوگر، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ کئی تعداد میں تھے اور ان سب نے مل کر بہت زیادہ بہت بھاری جادو وہ بنا لائے تھے جس کا توڑ ناممکن تھا. اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کر لی، سب نے مل کر ایکا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ بات ان کو اس بات پر یقین تھا، وہ اس زوم میں گرفتار تھے کہ جیت تو ہماری ہی ہونی ہے. اسی لیے انہوں نے جو جملہ کہا کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، کہ ان کن نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو کیا ہمیں کچھ ملے گا اس کے بدلے میں؟ اور آپ دیکھیں کہ جادوگر، اگر آپ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نبی میں اور ایک جادوگر میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ ہود میں، سورہ رعد میں، کہ ہمیشہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا اللہ رب العالمین، کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. میں تم سے اس بات پر، اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم ایمان قبول کر لو، ایمان لے آؤ، دعوت قبول کر لو، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اجر تو اللہ دینے والا ہے. اور جادوگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے کے متلاشی ہوتے ہیں. تو یہی آپ فرق دیکھنے کے، ایک جادوگر کیا ہوتا ہے اور ایک نبی کیا ہوتا ہے. تو ان جادوگروں نے فرعون سے کچھ اسپیشل انعامات کا ذکر کیا کہ بھلا ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں. تو فرعون نے کہا کہ انعام تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ میں تمہیں اور اہم عہدے بھی دے دیے جائیں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اب انہوں نے کیا کہا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. قال الکو، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. اب یہاں پر بھی ایک بات غور کرنے کے قابل ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جادوگر کیوں پوچھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو کیوں پرمیشن دی؟ کیونکہ جادوگر ان کو جادوگر ہی سمجھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھے کہ جادو ہی ہے، کتنا جادو لائے ہوں گے کر کے، ہمارے جادو سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کو اس پر پورا یقین تھا کہ وہی جیتنے والے ہیں اور اس روز ان کو وہ ہرا دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کہا جاتا ہے کہ نوروز جو ان کی عید ہوتی تھی، اس دن کا دن منتخب کیا گیا، عید کا دن، اور سارے لوگوں کو عام دعوت دی گئی کہ سب لوگ آئیں. اور اس طرح سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے شکست دینا چاہتا تھا تاکہ ان کی دعوت کو کوئی قبول نہ کرے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیسے ہوا کہ سب لوگ آئے، سب اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے یہ منظر تھا. اب یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے، جادوگروں نے پوچھا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہی پھینکو. اور یہ بھی ایک حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. آپ دیکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پھینک دیتے اور پہلے ہی چکر میں ان کا وہ عصا اژدھا بن جاتا، تو پھر تو معجزہ کچھ باقی نہ رہتا نا، لوگوں کے لیے کوئی اس میں چارم نہیں رہتا تھا. یا اگر پہلے ہی اژدھا سب نکل جاتا تو لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے الزام دے دیتے کہ اچھا آپ نے پہلے پھینکا تھا، اس لیے پہلے سے یہ بات تھی. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا کہ تم ہی پھینکو. اب کیا ہوا، قال الکو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. انہوں نے جب اپنے آنچھر پھینکے، یعنی اپنی رسیاں پھینکی، تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. بسحر عظیم، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بہت عظیم جادو، بہت بڑا جادو وہ بنا کر لائے تھے جس کا توڑ بظاہر ناممکن تھا، امپاسبل تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر وہ 70,000 کی تعداد میں ہوں گے جادوگر، چلیں 70,000 چھوڑیں، 7,000 بھی اگر آپ پکڑ لیں، اگر وہ 7,000 کی تعداد میں ہوں گے، 7,000 لوگوں نے مل کر اپنی رسیاں پھینکی ہوں گی، وہ اپنے آنچر پھینکے ہوں گے، جو جادو وہ بنا لائے تھے وہ پھینکا ہوگا، اور وہ سب کے سب سانپ بن کر دوڑنے لگے، تو کیا حالت ہوگی؟ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا اتنا بڑا مجمع وہ خود مبہوت ہو گیا، ڈر گیا، کیونکہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے کہ استرہبوہم وجاؤ بسحر عظیم، انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا زبردست وہ جادو بنا کر لائے تھے۔ لیکن بھلا جادو اور معجزے کا کیا مقابلہ؟ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو انسان خود آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل میں جادو تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ایک ٹرانس میں لایا جاتا ہے، ایک شوبدہ بازی ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا جادو لائے کہ جس نے نگاہوں کو خوف زدہ کر دیا، دلوں کو مسحور کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ چال چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ان کے اس معجزے کو جادو ثابت کر دے، اور اس بنا پر انہوں نے ماہر جادوگروں کو بھی بلایا، خود ہی جادوگروں کو بلایا، خود ہی دعوت دی کہ اس کا مقابلہ ہو، اور خود ہی کہا کہ سارے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جب اس کے لیے دن مخصوص ہو گیا اور یہ جادو کا مقابلہ ہونے لگا، تب جادوگر سارے آ گئے اور انہوں نے اپنے آنچر پھینکے، اور وہ رسیاں تھیں جو کہ سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور اس عصا نے جو اژدھا بن گیا تھا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے وہ سب نگل لیا، اس نے وہ سب جھپٹ لیا یا اس کو ختم کر دیا، جو ایک تلسم جادو کا نگاہوں پر بیٹھ گیا تھا، اس تلسم کو اس نے ختم کر دیا جو وہ گھڑ لائے تھے۔ یہاں پر صوبان کا مطلب آپ دیکھ لیجئے، صوبان اژدھا، اژدھے کو کہتے ہیں، سا عین با اس کا روٹ ورڈ ہے، بہت بڑا سانپ یا اژدھا۔ تلقف کے معنی ہوتے ہیں تلقف، نگلنے لگا۔ لام قاف فا اس کا روٹ ورڈ ہے لقفا، کسی چیز کو جلدی سے لے لینا، کسی چیز کو کمال ہوشیاری سے لے لینا، اور یہ لفظ ہاتھ اور منہ میں لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جلدی سے کھانا۔ پھر یافقون، افق سورہ نور میں ویسے ہم پڑھیں گے، یافقون جو کچھ وہ جھوٹ بناتے تھے، حمزہ فا کاف افقا، کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے موڑ دینا، یعنی سچ سے جھوٹ کی طرف، حق سے باطل کی طرف، یا اچھے سے برے کاموں کی طرف پھیرنے کو افق کہتے ہیں۔ من گھڑت اور جھوٹی بات بھی افق کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ گھڑا تھا، جو کچھ وہ بطور باطل کے لے آئے تھے، جو بری نیت سے وہ لے کر آئے تھے، اور جس کی وجہ سے جو فرعون کے سردار تھے وہ بات کا رخ موڑ دینا چاہتے تھے، اس اژدھے نے کیا کیا، ان سب کو وہ نگل گیا۔ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، مفسرین اکرام نے دو معنی بتائے ہیں کہ تلقف ما یافقون، کہ تلقف کا ویسے لفظی معنی تو یہی ہوتا ہے، بظاہر جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ نگل گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس اژدھے نے ان تمام جو رسیاں تھیں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں سانپ کی صورت میں، ان سب کو نگل چکا، یعنی اپنے اندر لے لیا، منہ میں لے لیا۔ اور دوسرا مطلب مفسرین اکرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو جادو تھا، ایک نظر کا تلسم یا دھوکا تھا، اس تلسم کو اس اژدھے نے ہٹا دیا، کہ جہاں جہاں وہ اژدھا جاتا تھا وہ سانپ واپس رسیاں بن جاتے تھے، یعنی اپنی اصلی حالت میں آ گئے تھے وہ، اور لوگوں کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ یہ جادو ہے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ تو نظر کا دھوکا تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزے میں اور جادو میں فرق۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کو بطور مددگار کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معجزے کا جب لوگ انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس قوم پر عذاب نافذ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، معجزہ نبی کو بطور مددگار کے طور پر دیا جاتا ہے، دین کے کام میں مددگار کے طور پر، جبکہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک سحر میں جکڑنے کا نام ہوتا ہے جادو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اسلام میں جادو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جادوگر، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور جادو کے بارے میں جو احکامات کے فتوے ہیں تقریباً بہت سارے فقہا کے یا علماء کے جو فتوے ہیں وہ یہی ہے کہ جادوگر اگر شہر میں ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو پھر اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، ادروائز اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تب یہاں پر اس عصا نے جب وہ اژدھا بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو اس نے ان تمام جادو کو نگل لیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فرعون اور اس کے ساتھ ہی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ بہت ہی بہترین آیت ہے، دل کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے یہ آیات۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ کیفیت ان کے اندر کی جو پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ جادوگر اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ جادوگر کیوں فوراً ایمان لے آئے اور جادوگر کیوں فوراً سجدے میں گر گئے، اور کیوں انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت فرعون کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ فرعون کے آگے سجدے میں گر گئے ہوں، بلکہ انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو یہ جو فوراً وہ ایمان کیوں لے آئے، کیونکہ وہ جادو کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو جادو ہے، اور یہ بہت بڑا جادو بنا کر لائے تھے وہ، ہم نے پیچھے لفظ پڑھا کہ بے سحرین عظیم، بہت ہی بڑا جادو تھا وہ، بہت عظیم جادو تھا، اس کا توڑ ناممکن تھا۔ تو جس چیز نے اس کو توڑا، جس چیز نے اس جادو کے سحر کو، اس کو ختم کیا، وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر وہ فوراً ایمان لائے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے جو سچویشن ایک طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کو شکوک و شبہات میں ڈال دے، الٹا یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں حالت بنتے چلے گئے، ان کے لیے حالت سازگار بن گئے۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ صرف یہ جادوگر ہی ایمان نہیں لائے، بلکہ اور بھی بہت سارے جو قوم فرعون میں کے لوگ تھے، وہاں کے مصر کے رہنے والے لوگ تھے، اس میں کے بھی اکثر لوگ ایمان لائے ساتھ میں۔ اب کیا ہوا کہ یہ چیز فرعون کو پسند نہیں آئی، جب یہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور وہ ایمان لے آئے، تو آپ دیکھیں اس کا جملہ، آپ دیکھیں فرعون کا، اسی سے آپ اس کی رعونت کا، اس کی تکبر کا، اس کے ظلم کا آپ اندازہ لگائیے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی تو خود ہی بلایا تھا جادوگروں کو، خود ان کو دعوت دی تھی، خود ان کو اپنے ہرکارے بھیج کر انوائٹ کیا، پھر یہ بھی کہا جب جادوگروں نے پوچھا کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، تو یہ بھی کہا کہ تم تو میرے مقربین میں شمار کر دیے جاؤ گے، تمہیں انعام و اکرام تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ میں ایکسٹرا کچھ اور بھی تم کو دوں گا، عہدے وغیرہ۔ اب فوراً جب دیکھا اس نے کہ بازی پلٹ گئی ہے، اس کے حق کی بجائے اس کے خلاف چلی گئی ہے بازی، اب کیا کہنے لگا، کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جملہ، یعنی ساروں کو وہ اپنا ایک غلام سمجھ رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے، تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیا کیوں، تمہاری یہ مجال کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے، یعنی ایمان بھی لائیں تو اس سے پوچھ کر لائیں، خدا بنا بیٹھا تھا نا۔ تو کہنے لگا کہ تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اب آپ دیکھیں، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ خود جادوگر گواہی دے رہے تھے، اور خود جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی چیز تھی جو وہ پیش کرنے والے تھے، اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے جادوگر۔ جب وہ ایمان لے آئے تو الٹا فرعون نے کیا، جب دیکھا اس نے کہ اس کی ساری چال اسی پر الٹ گئی ہے، تو اب کیا کہہ دیا، وہیں ان لوگوں کو ملا دیا، اور کہا کہ یہ تو تمہاری آپس کی سازش تھی، اسی بنا پر تو تم فوراً ہار بھی مان گئے اور تم ایمان بھی لائے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، تو یہ تم لوگوں کی ملی بھگت تھی۔ اور یہ ملی بھگت کس لیے تھی، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دو۔ فسوف تعلمون، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں جلد ہی معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی دھمکی دے رہا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اچھا نیک کام کرے تو بعض اوقات جو ہوتے ہیں خاندان کے یا ایسے بڑے لوگ کہتے کہ اچھا تم نے میری پرمیشن کے بغیر یہ کام کر لیا، تمہیں کیسی ہمت ہوئی؟ یعنی کوئی نیک کام بھی اگر کوئی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کو اپنی انا زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا ہمارے گھر والوں نے، ہمارے چھوٹے لوگوں نے اچھا کام کیا، ان کو اپریشیٹ کریں، تو اس کی بجائے کیا کہتے ہیں، تم کو مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی، تم کو مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی اس لیول پر نہ لے جائیں نعوذ باللہ کہ فرعون کی طرح خدا بن بیٹھیں، ہم سب انسان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جو تم نے کام کیا ہے، تمہیں اس کی کیا سزا ملتی ہے۔ پھر کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی جب اس نے اپنی چال ناکام ہوتے دیکھی تو اس نے دھمکی دی جادوگروں کو تاکہ اس کی دھمکی سے جادوگر واپس ایمان سے پلٹ آئیں۔ یہ ایک اور اس کی چال تھی، یعنی تیسری چال تھی فرعون کی جو اس نے چلی۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کر غور کرنے کی بات ہے، ایسی وہ کیا چیز تھی جادوگروں کے دل میں، وہ ایمان کیسے راسخ ہوا تھا ان کے دل میں کہ ابھی ایمان لائے ہوئے ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ کی ہو، ابھی انہوں نے کوئی لمبی چوڑی نہ کوئی نصیحت سنی ہو موسیٰ علیہ السلام سے، نہ کوئی اچھی بات سنی ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ابھی انہوں نے کوئی معرفت ان کو ہو یا بات جانی ہو۔ صرف وہ ایمان لائے تھے کیونکہ وہ جادو اور معجزے کا فرق سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے، فوراً سجدے میں جھک گئے۔ تو جب فرعون نے پانسا پلٹتے دیکھا تو آخری چال یہ چلی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو آپس میں ملوا دیا اور کہا کہ یہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے اور تم دونوں کی گئی سازش ہے۔ جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دی، اور یہ دھمکی دراصل اس نے اس لیے دی تاکہ ان سے اس جرم کا یا ان جو جھوٹ ان پر گھڑ رہا تھا، دونوں کو ملوا رہا تھا، سازشی قرار دے رہا تھا، تاکہ وہ اس ڈر سے اس جرم کا اقبال کر لے، اس کو قبول کر لے۔ لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ جادوگر کیا کہتے ہیں۔ جادوگر کہتے ہیں قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمبردار ہوں۔ سبحان اللہ، افرغ فرغ سے ہے، فراغین انڈیل دینا، ڈال دینا۔ اب دیکھیں کہ تھوڑی دیر کا ایمان، اور وہ بھی ایسا پختہ ایمان، کچھ ہوتا ہے نا دل کو اندر سے پڑھ کر یہ والی آیتیں، اور خصوصاً یہ جادوگروں کا جب قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا ایمان تھا، کیسا ان کا یقین تھا کہ ابھی جو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے فرعون کے آگے بھیک مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم کو کچھ ملے گا، ہم مقربین میں ہوں گے، کچھ انعام اور اکرام سے تم ہم کو نوازو گے اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ اب انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، انعام اور اکرام تو گیا دور کی بات، اب تو وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ان کی جان جا رہی ہے، اور جان بھی کیسے لینے پر تلا ہوا ہے وہ، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ سزا کے طور پر کہ میں تم کو کٹوا دوں گا، تم کو سولی پر چڑھوا دوں گا، اور جان جانے کے ڈر کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو جان جانے کا ڈر نہیں، جو انسان کو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، پاسبلٹیز میں سے تھا نا کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے، لیکن ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ آپ دیکھیں کہنے لگے کہ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں سزا دے سکتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ جان جانی ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں کیوں نہ جائے، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واقعی میں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، جن کے بلند درجات ہیں اللہ کے نزدیک، ان کے کام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم یہ حالات جب پڑھتے ہیں تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں ہمارا ایمان کیسا ہے، کس لیول کا ہے ہمارا ایمان، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں آزمائش میں ڈالے۔ لیکن جو ہم احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جبھی تو وہ چوری کرتا ہے، تو غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے قیمتی متاع جو ہماری ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اس کو بچا کر رکھیں، اس کو سنبھال کر رکھیں۔ سب کچھ گھٹ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ہمارے پاس سے چلا جائے، لیکن ایمان نہ جائے، کیونکہ ایمان ایک ایسی نعمت، ایک ایسی دولت ہے، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہم لوگ کامیاب ٹھہریں گے، وہی جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر کوئی اور چیز ہو نہ ہو لیکن ایمان ہو تو کم از کم جنت میں داخلہ تو ہو جائے گا۔ تو سب سے قیمتی متاع ہماری، سب سے قیمتی دولت ہماری، ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ جادوگروں کا ایمان کیسا تھا؟ کہنے لگے کہ تو صرف دنیا کی زندگی میں ہماری جان لے سکتا ہے، اور جب ہمیں مرنا ہی ہے، ویسے بھی مرنا ہے، تو اللہ کی راہ میں مریں تو کیا اس سے بڑھ کر اور کیسی سعادت والی موت کون سی ہو سکتی ہے بھلا؟ کہ پلٹنا تو ہم کو ہمارے رب ہی کی طرف ہے، اور تو ہم سے صرف اس بات پر انتقام لیتا ہے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اور پھر چونکہ ایک مومن کے لیے اپنا ایمان سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ سزائیں دینے لگے، جب وہ ہاتھ پاؤں کٹوا دے، سولی پر چڑھا دے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے۔ لہٰذا اس لیے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، ایسے وقت میں ہم پر صبر کا فیضان کر دینا، ہم پر صبر انڈیل دینا۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کوئی چیز دینا کسی کو، اور ایک چیز ہوتی ہے انڈیل دینا۔ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ اردو میں، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ افرغ علینا، انڈیل دے ہم پر صبر، ڈال دے ہم پر صبر۔ کوئی چیز آپ جب ڈالتے ہیں نا، پوری چیز، وہ جو آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے یا کوئی پانی کا گلاس ہے، آپ پورا الٹا کر دیتے ہیں اس کو تاکہ وہ پوری چیز نیچے گر جائے۔ تو انڈیل دے ہم پر صبر کا فیضان کر دے۔ تو صبر ایسے وقت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشنز پیش آ جائے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیا کی آزمائش، کوئی دنیا کی تکلیف ہمیں ایمان سے پھیر دے، ہمیں اسلام سے پھیر دے۔ ہر حال میں ہم تیرے فرما بردار رہیں، اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ ہم کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں بتائیے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی فکر ہے؟ آپ بتائیں۔ یہ واقعات قرآن کے ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، ہم یہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم اس کی تفسیر جان لیں، ہم اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ غور کریں ذرا، ہمارے ایمان میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ایمان کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی آزمائش ہم پر آئے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اگر چھوٹی موٹی بھی آزمائش آتی ہے، تو ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے ہم کو، ایمان کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرنے والے بنیں، ہمارا یقین کامل اللہ کی ذات پر مزید سے مزید بڑھتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.